خلاصہ بیان کیا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدین النصیحہ, دین خیر خواہی ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ, قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, دین کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا, اللہ کے لیے, اس کی کتاب, اس کے رسول کے لیے, اور مسلم حکمرانوں کے لیے, اور عامۃ المسلمین کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں, ایک لفظ میں دین کا تعارف پیش کیا کہ دین خیر خواہی ہے. یہ حدیث اتنی اہم ہے, اتنی جامع حدیث ہے, محدثین نے اس کو پورے دین کا چوتھائی حصہ قرار دیا ہے کہ اگر دین کے چار حصے کیے جائیں تو ایک حصہ خیر خواہی ہے. مگر علامہ نووی رحمہ اللہ, جو بہت بڑے امام گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے پورے دین کا خلاصہ صرف خیر خواہی ہے. تو پورا دین خیر خواہی کا نام ہے, اور اس کی اصل خیر خواہی ہے. خواہ دائیں سے, بائیں سے, جس طرف سے دیکھا جائے, دین تو صرف خیر خواہی, خیر چاہنا, بھلائی چاہنا, اچھائی چاہنا, یہی دین کے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا دین والنصیحہ, دین خیر خواہی ہے. صحابہ سمجھ گئے, انہوں نے فوراً سوال کیا, لمن یا رسول اللہ, خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ خیر کون چاہے اور کس کے لیے خیر چاہے اور کیسے خیر چاہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیر چاہنا ایک تو اللہ کے لیے, اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کے لیے, اور مسلم حکمرانوں کے لیے, اور آگے تمام مسلمانوں کے لیے, ہر ایک کے لیے ان پانچوں میں سے خیر چاہنا, یہی خیر خواہی ہے اور پورے دین کا خلاصہ ہے. جو آیت پڑھی گئی, امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کے ساتھ یہی آیت لکھی ہے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, فرماتے ہیں, لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. کمزوروں پر, بیماروں پر, معذوروں پر, اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے ہیں, خرچ کرنے کے لیے روپے پیسے ان کے پاس نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے ان پر, جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں. یعنی جو لوگ جہاد میں شریک ہو سکتے ہوں ان کا جہاد میں شریک ہونا ضروری ہے, اور جو شریک نہیں ہو سکتے معذور ہونے کی وجہ سے, کمزور اور ضعیف ہونے کی وجہ سے, بیمار ہونے کی وجہ سے, یا نادار اور تنگ دستی کی وجہ سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں. اگر یہ لوگ شریک نہیں ہو رہے ہیں تو واقعی ان کے ساتھ مجبوری ہے, کوئی گناہ نہیں, لیکن ایک شرط ہے, بشرطے کہ یہ لوگ خیر خواہی کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اذا نصحوا للہ ورسولہ, مطلب یہ ہے کہ منافقوں کی طرح سے اسلام کی جڑ نہ کھو دیں, اسلام اور مسلمانوں کو خراب نہ کریں, اور اوپر سے ظاہر سے اسلام کے ہمدرد ہونا ظاہر کریں اور اندر سے اسلام کے مخالف ہوں, باطن سے اسلام کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں. اگر یہ لوگ واقعی خیر خواہی کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, اور پھر ان وجوہات کی وجہ سے بیماری, کمزوری اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. اور جو واقعی احسان کرنے والے ہیں اور دل سے اچھے لوگ ہیں ان پر کوئی گرفت نہیں, اللہ تبارک و تعالی غفور ہے رحیم ہے. یعنی جوان ہو, طاقتور ہو, صحت مند ہو, اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو, ایسے ہی لوگوں کے لیے شریک ہونا ضروری ہے, جو ایسے نہیں ہیں ان کے ذمے شریک ہونا ضروری نہیں. تو اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ خیر خواہ ہو, خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کی, جیسے ظاہر سے وہ مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں ایسے ہی باطن سے بھی وہ مسلمان, اور باطن میں ان کے اندر کوئی خرابی نہ ہو, دل میں کوئی خرابی نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹ دے رہے ہیں, رخصت دے رہے ہیں. لہذا اذا نصحوا للہ ورسولہ, یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ خیر خواہی ہے. اگر یہ موجود ہے اور کسی وجہ سے آدمی کوئی نیک کام نہیں کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کرنے والے ہیں. دل میں خیر خواہی نہیں ہے, خواہ ظاہری اعتبار سے کوئی بھی بناوٹ بنائے, اللہ کے یہاں ردی کی ٹوکری میں اس کا عمل ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. تو دین خیر خواہی ہے, اور یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے, یہ جوڑنے والے خود دہشت گرد ہیں. اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. خیر خواہی کیسے ہے؟ شوہر کے تعلق سے, بیوی کے تعلق سے, والدین کے تعلق سے, اولاد کے تعلق سے, پڑوسیوں کے تعلق سے, اس قدر مفصل احکام قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے. اب بتائیں کتنی بڑی خیر خواہی کی بات ہو رہی ہے. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے، محبت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم اور بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں. تو خیر خواہی کی بنیاد ہی پر یہ بات کہی گئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے پاس بہتر ہو اور میں اپنے اہل کے پاس سب سے بہتر ہوں. تم میں بہترین وہ شخص ہے. کیا تعارف کرایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز پڑھنے والا یا روزہ رکھنے والا یا عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا یا صدقہ دینے والا بہترین شخص ہے، یہ بات نہیں بتائی. خیرکم خیرکم لأہلی، وہ اپنی بیویوں کے پاس جو لوگ واقعی خیر ثابت ہوتے ہیں وہی خیر ہیں. اور پھر میں وانا خیرکم لأہلی، اور میں سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے پاس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی. اسی وجہ سے بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو دونوں باتوں کو میں پہچانتا ہوں. راضی ہوتی ہو تو یہ بھی مجھے معلوم ہے، ناراض ہوتی ہو تو یہ بھی مجھے معلوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ، کیسے، کس طرح سے آپ پہچانتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی محمد، ایسا نہیں رب محمد کی قسم، ایسی بات نہیں رب محمد کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ایسا نہیں رب ابراہیم کی قسم. یا ربی والکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم. حدیث میں یہ جملے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہا کی رضا مندی اور ناراضگی اللہ کے نبی پہچانتے تھے، ان جملوں سے پہچانتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، قسم بخدا میں جب لا ورب ابراہیم کہتی ہوں، نہیں رب ابراہیم کی قسم، تو آپ کا نام صرف ظاہر میں چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی رہتے ہیں، آپ کا نام نہیں لیتی ظاہراً لیکن دل میں آپ ہی رہتے ہیں. یہ ہے وانا خیرکم لأہلی، اور میں سب سے بہترین ہوں اپنے اہل و عیال کے پاس. یہ بھی خیر خواہی کا ایک بہترین طریقہ اور اس کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک. اولاد کے لیے حکم ہے کہ والدین کی تعظیم کریں، ان کی خدمت کریں اور انہیں اف تک نہ کہیں. والدین کو حکم ہے کہ اولاد کی بہترین تربیت کریں، تو خیر خواہی ہی کا ایک طریقہ ہے، اسی کی ایک صورت ہے. اور اس تفصیل میں جائیں گے تو سارا ہی اسلام پیش کیا جا سکتا ہے. سارا اسلام، سارے احکام بس خیر خواہی کے لیے ہی اللہ نے نازل کیے ہیں اور کوئی مقصود نہیں. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ لمن، کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے. سب سے بڑے خیر خواہ تو اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب محدثین نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر کما حق ایمان لے آئے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، الحاد اور بے دینی اختیار نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہو، اور اللہ کی اطاعت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکام براہ راست بھیجے ہیں یا حدیثوں میں اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجے ہیں ان احکام پر عمل کیا جائے. اور کسی طرح سے دہریت اللہ تبارک و تعالی سے مخالفت اللہ سے ہٹنا یہ بات پائی نہ جائے. اللہ کے ساتھ یہ خیرخواہی ہے اور ہم اللہ کے ساتھ خیرخواہی کریں گے اور اللہ کی خیر چاہیں گے تو اللہ کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. وہ تو غنی ہے مستغنی ہے, اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اس کا فائدہ خود خیر خواہی کرنے والوں کو, خیر چاہنے والوں کو ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے اور اجر و ثواب سے نوازیں گے, اس کی دنیا اور اس کی آخرت بہتر سے بہتر بنائیں گے. لہذا اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ پر کما حق ہو جیسے ایمان لانا ضروری ہے ویسے ایمان لائیں اور اللہ کے سبھی احکام پر عمل کریں. ولی کتاب ہی اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر قائی یعنی قرآن کریم. سب سے پہلی بات قرآن کریم جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھیں. تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری, تجوید کے ساتھ پڑھیں. ترتیل یعنی ٹہر ٹہر کر پڑھنا ضروری ہے, قرآن کریم ٹہر ٹہر کر پڑھیں. ورنہ حدیث میں آتا ہے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن کریم اس طریقے سے پڑھتے اور سنتے ہیں, اس تیزی سے پڑھنا اور سننا ہوتا ہے کہ خود قرآن کریم لعنت کر رہا ہے. لہذا صحیح طریقہ سے قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں, یہ نور علی نور ہے. عمل کریں اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے اسے عام کریں. اور ان چار باتوں سے پہلے جو بات ہے وہ ہے کہ قرآن کریم پر بھی ایمان لائیں. قرآن کریم پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. تو یہ کم سے کم چار پانچ حقوق ہیں قرآن کریم کے, ان حقوق کی ادائیگی لازم ہے. اور جو ان پانچ حقوق کی ادائیگی کرے گا وہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خیر چاہیں گے کیسے چاہیں گے؟ ایک حرف پڑھے گا اللہ اسے دس نیکی عطا کریں گے. اور فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ ایک حرف ہے, لام الگ ایک حرف ہے اور میم الگ ایک حرف ہے. لہذا الف لام میم کسی نے پڑھا تو 30 نیکیاں اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی. اور آگے سمجھ کر پڑھے گا قرآن کریم میں اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں, اس پیغام کو سمجھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بڑھائیں گے. عمل کرے گا ثواب اور بڑھائیں گے. قرآن کا جو پیغام ہے اسے عام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اور ثواب بڑھائیں گے. للہ ولی کتاب ہی ولی رسول, اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر قاہی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ سے محبت رکھے, آپ کی عظمت کرے اور آپ کی اطاعت کرے. محبت بھی ضروری ہے, اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہونی چاہیے براہ راست. قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہیں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ٹوٹ کر محبت یعنی دلی محبت اور واقعی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ٹوٹ کر ہو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ناتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، لیکن میری اپنی ذات سے کم ہے. سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے مگر میری اپنی ذات سے کم ہے. بہت سچے مسلمان تھے، جو بات تھی وہ ظاہر کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان ناقص ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غور کرنے لگے اور اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور خطاب کر کے پوچھا، اگر اللہ کے رسول کے لیے ضرورت ہے کیا تو قربان ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس سے مخاطب ہو گئے. نفس نے کہا، ایک بار نہیں ہزار بار قربان ہو سکتا ہوں. پھر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنا جائزہ لیا، اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنی ذات سے بھی کہیں زیادہ ہے. آپ نے ایک ہی لفظ فرمایا، الان عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا. اسی لیے محدثین کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور ساری چیزوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے. ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ محبت کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی اطاعت، یعنی جتنے احکام آپ نے اللہ کی طرف سے دیے ہیں ان احکام پر عمل کریں، اور وہاں ٹال مٹول نہ کریں، جی نہ چرائیں. آگے فرمایا، ولی ائمت المسلمین و عامتہم، اور مسلم حکمرانوں کے لیے. اور علماء کہتے ہیں، مسلم کی جو قید ہے یہ کوئی ضروری نہیں، سبھی حکمرانوں کے لیے، وہ خیر خواہ ہو، خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم، وہ بغاوت نہ کرے، اس کے خلاف خروج نہ کرے، وہ لوگوں کو ورغلا کر اس کے خلاف نہ لائے جب تک کہ وہ صریح کفر اور شرک پر مجبور نہ کرے. ہاں، صریح کفر اور شرک پر مجبور کرے تو دوسری بات ہے. تو جب تک صریح کفر اور شرک پر مجبور نہ کرے، اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں. اولی ائمت المسلمین، لہذا جو مسلم حکمران ہیں ان کی بات مانیں اور ان کے خلاف بغاوت نہ کریں اور امن قائم رکھیں. وعامتہم، اور دیگر سارے مسلمانوں کے ساتھ اور ساری رعایا کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، سارے مسلمانوں کے حق میں خیرخواہی، کہ ان کے حق میں بھلائی کی بات سوچے، نفع کی بات سوچے، کسی کے حق میں کوئی ضرر و نقصان کی بات نہ سوچے، ہر ایک کے حق میں خیر چاہے. جیسے آدمی اپنے حق میں خیر چاہتا ہے، نفع نقصان پسند نہیں کرتا. لہذا ایک حدیث میں صاف فرمایا کہ جب تک آدمی اپنے بارے میں اس چیز کو جو چاہ رہا ہے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں چاہے گا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. یہ پانچ باتیں ہیں اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا حکم ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تین باتوں پر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر. یہ تین باتیں، تین ہی نہیں ہیں لیکن یہ تین باتیں واضح ہیں کہ اجمالی طور پر ان تین باتوں پر بیعت کی کہ یہ کام میں کروں گا اور ضرور کروں گا. ایک واقعہ ہے کہ سن 50 ہجری میں کوفہ کے گورنر تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ گورنر تھے. سن 50 ہجری میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور جب کسی امیر کا اور گورنر کا انتقال ہوتا ہے تو تشویش بڑھتی ہے, شور و غل ہوتا ہے, لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور آوازیں اٹھنے لگیں. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے. آپ سیدھے منبر پر گئے اور آپ نے خطبہ دیا. حمید اللہ واثنا علیہ, اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی, توصیف کی, ثنا بیان کی. وقال علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک له والوقار والسکینۃ حتی یاتیکم امیر فانما یاتیکم الآن. فرمانے لگے کہ اللہ جو وحدہ لا شریک له ہے اس سے ڈرنا تم پر لازم ہے. اللہ کی ذات سے ڈرنا تم سب پر لازم ہے جو وحدہ لا شریک له ہے, اور وقار اور سکون اختیار کرنا تم پر لازم ہے. یعنی ہمیشہ باوقار رہیں, پر سکون رہیں, پر اطمینان رہیں, کوئی شور و غل نہ ہو اور کسی طرح کا کوئی فساد نہ ہو. فرمایا یہاں تک کہ تمہارا دوسرا امیر آ جائے, دوسرا امیر آنے تک اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہو, شور و غل نہ کرو, اپنی رائے بھی نہ دو. کیوں؟ تمہارا امیر جو خلیفہ اور بادشاہ ہے ان کی طرف سے بہت جلد آنے والا ہے. فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ, بہت جلد وہ تمہارے پاس آنے والا ہے. یہ نصیحت فرمائی. ایک تو کہا اللہ وحدہ لا شریک له سے ڈرنا, وقار اور سکون قائم رکھنا ضروری ہے. اور آگے فرمایا جو تمہارے امیر مغیرہ ابن شعبہ انتقال کر گئے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور معافی کی دعا مانگو. کیوں؟ مغیرہ ابن شعبہ فَإِنَّهُ يُحِبُّ الْعَفْوَ, وہ معافی کو بہت پسند کرتے تھے. جب وہ گورنر تھے تو اکثر معاف کر دیا کرتے تھے. لہذا استعفوا لأميركم, اپنے امیر کے حق میں دعائے معافی مانگو, دعائے مغفرت مانگو. فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ, وہ خود معافی کو پسند کرتے تھے. لہذا اب اللہ سے مانگو, اب ان کے حق میں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ بہترین بات بتائی. پھر فرمایا دیکھو میں جو اس وقت خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا, میں اپنے تعلق سے کسی امیر وغیرہ ہونے کی خواہش لے کر نہیں آیا, بلکہ جب میں مسلمان ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اسلام پر بیعت کے لیے. بیعت چار طرح کی ہوتی ہے, ایک تو اسلام پر ہے, ایک جہاد پر ہے, ایک ہجرت پر ہے, اور ایک اپنی اصلاح اور اپنے تزکیہ پر ہے کہ اپنے دلوں کی اصلاح کیسے ہوگی. تو اسلام پر بیعت کے لیے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط رکھی, فشرط علیہ, اور یہ شرط رکھی والنزح لکل مسلم, ایک خاص شرط میں رکھ رہا ہوں کہ میں تمہاری بیعت اس وقت کروں گا اور قبول کروں گا کہ تم ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرو. لہذا رب ہذا المسجد, اس مسجد کے رب کی قسم جو کلمات میں نے آج کہے اب کہے ہیں خیرخواہی کی وجہ سے کہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، شرط رکھی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، تو اسی شرط اور وعدہ کو نبھانے کے لیے میں نے آج تقریر کی اور یہ کہا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک له والوقار والسکینتی، یہ جملے میں نے کہے۔ پھر حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے مغفرت کی اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ جو بالکل آخر میں اسلام لے آئے، ان میں سے ایک بڑے زبردست صحابی ہیں، انہوں نے خیر خواہی اتنی کی کہ اس سے آگے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ گھوڑا خرید کر لاؤ 300 درہم میں، تو غلام بازار گیا، یہ گھوڑا دیکھا، پسند آیا اور اس سے معاملہ کیا، بھاؤ تاؤ کیا اور 300 درہم میں وہ گھوڑا طے کر لیا، اور پیسے دینے کے لیے اپنے آقا حضرت جریر ابن عبداللہ کے پاس لے کر آیا۔ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ باہر آئے، گھوڑے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ تمہارا گھوڑا تو 400 درہم کا معلوم ہوتا ہے، کیا تم 400 میں بیچو گے؟ وہ خوشی سے اچھل پڑا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ 300 کی جگہ 400 درہم مل رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، یہ 500 درہم کا معلوم ہو رہا ہے، کیا آپ 500 پر بیچو گے؟ اسی طرح سے بڑھاتے 800 درہم تک لے گئے۔ 800 درہم پر معاملہ طے ہوا اور 800 درہم ادا کر کے گھوڑا خرید لیے۔ جب وہ چلا گیا تو کسی نے کہا وہ تو 300 درہم پر دینے کے لیے بخوشی راضی تھا اور دل سے راضی تھا، آپ 800 درہم تک کیوں لے گئے؟ تو انہوں نے یہی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ خیر خواہی کرنا، جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا یہ گھوڑا 300 کا نہیں 800 کا ہے، یہ بیچارہ مجبوری میں 300 میں بیچ رہا ہے۔ کس قدر نصیحت پر عمل کیا آپ نے، آج مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کو کمال اور چالاکی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے اور اس کو نقصان پر نقصان پہنچا دیا جائے، اس کو بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں، حالانکہ ہوشیاری نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا اسلام مذہب خیر خواہی کا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم جس قدر خیر خواہی کریں گے، پھر دوسرا بھی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔